الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمہارے رب نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر ناشکری کرو گے, ناقدری کرو گے, کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. تو جو توفیق بھی اللہ کی طرف سے مل جائے دین پر عمل کرنے کی, اس پر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی میں مزید دوام پیدا ہوگا, مزید شکر کی توفیق ملے گی. انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ آج سے چار لیکچر سیریز پر مشتمل ایک موضوع پر مشتمل ایک لیکچر سیریز شروع کر رہے ہیں, اور وہ ہیں سفر آخرت کے مراحل. سفر آخرت کے مراحل میں جو مختلف مرحلے قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں, انشاءاللہ قرآن کی آیات کے ریفرنس سے, احادیث مبارکہ کی روشنی سے ہم سفر آخرت, موت اور اس کے بعد کے مراحل کا تذکرہ کریں گے. انشاءاللہ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موت کا تذکرہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث سن لیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو یہ اطلاع دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دوسرے لوگ, دوسری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے ایک دسترخوان لگانے والی جب مہمانوں کو دسترخوان لگا کر بلاتی ہے تو جیسے دعوت دی جاتی ہے کھانے پر, طعام پر, اس طرح دوسری قومیں آپس میں ایک دوسرے کو تم پر دعوت دیں گی تمہارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا, آج بالکل یہی صورتحال ہماری ہے. تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد کم ہوگی کہ لوگ ہمارے وسائل کو ایکسپلائٹ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا بل انتم کثیر, تم تعداد میں کم نہیں ہوگے, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. کثیر کا مطلب بہت زیادہ ہوگی, لیکن تم کو ایک بیماری لگ جائے گی اور وہ بیماری ہوگی وہن کی بیماری. تو صحابہ نے سوال کیا مل وہن, یہ وہن کیا ہے, وہن کی بیماری کیا ہے جس کی وجہ سے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود لوگ ہم پر, ہمارے وسائل پر قبضہ کر لیں گے؟ تو وہن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. بیماری کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی سے محبت ہو جائے گی, حب الدنیا, دنیا کی زندگی سے محبت, و کراہیت الموت, اور موت سے کراہیت ہوگی, موت کا تذکرہ بھی نہیں سننا چاہو گے. تو بہرحال جب صحابہ نے پھر سوال کیا کہ ایسی کیفیت ہو جائے تو اس کا علاج بھی بتائیے، جو آج ہماری کیفیت ہے کہ دنیا کی زندگی سے محبت ہے، موت کا تذکرہ بھی نہیں سننا چاہتے، تو علاج ما جلاؤہا یا رسول اللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا، جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے ایسے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا. اب یہ بھی آبزرویشن ہے کہ لوہا اگر اوپن رکھا ہوا ہو تو اوز کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے اس کے اندر چینجز آتی ہیں اور زنگ لگتا. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا. فوراً سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہ اگر دلوں پر زنگ لگ جائے، غفلت کا زنگ، زنگ سے مراد غفلت ہے، نافرمانی کی طرف مائل ہو جاتا ہے انسان، تو اس کا علاج بتائیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو علاج ریکمینڈ کیا وہ کیا ہے؟ کثرت تلاوت القرآن. دلوں پر زنگ کا علاج ہے کثرت تلاوت القرآن، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو. وذکر الموت، اور موت کو یاد رکھا کرو. یہ دو ایسے علاج ہیں کہ اگر ہم اس کا تذکرہ کرتے رہیں تو دلوں پر زنگ بھی دور ہوگا، دنیا کی محبت بھی دور ہوگی. دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے مال کی محبت کی وجہ سے، بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، کینہ، یہ ساری غیر اخلاقی بیماریاں پیدا ہی اس وجہ سے ہوتی ہیں. لہذا دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، پیوریفیکیشن، کسی کام کو صاف کرنا، اس کا علاج بھی بتایا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. کثرت تلاوت القرآن، کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو. سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے تو ویسے ہی اللہ کی یاد آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی. اور موت کا تذکرہ، تو تذکرۃ الموت کے حوالے سے یہ بات آج میں نے آپ کے سامنے عرض کی. یہ دو آیات مبارکہ پڑھی ہیں. پہلی آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، قرآن حکیم کی اہم ترین آیت کہی جا سکتی ہے اس موضوع پر. اور دوسرا مقام سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے. انشاءاللہ انہی دو آیات کے حوالے سے موت کا تذکرہ کریں گے. یہ موضوع قرآن حکیم میں ایک سے زیادہ مقامات پر آیا. رب کائنات فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے، چار اہم باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ ایک ایک پر بات کریں گے. پہلی حقیقت جس کی طرف توجہ دلائی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، یا ہر نفس پر موت آئے گی، سمپل ٹرانسلیشن یہ ہوگا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دوسری حقیقت، تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. تیسری اہم حقیقت، فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. تو جو کوئی بھی قیامت کے دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا. چوتھی اہم حقیقت، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان. اب اس آیت پر ذرا غور کر لیجئے، جو پہلی اہم ترین حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. یہ موت کیا ہے بیسیکلی؟ موت پر ذرا فوکس کیجئے، ہے کیا؟ بندہ مومن کا عقیدہ کیا ہے موت کے بارے میں؟ ایک بندہ مومن ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے موت کے بارے میں؟ اور ایک کافر ہے جو موت پر، آخرت پر، اللہ پر، جنت پر، جہنم پر ایمان نہیں رکھتا. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، یوم آخرت پر، حساب کتاب پر، جنت اور جہنم پر، اس کے لیے دنیا کی زندگی ہی اصل ہے. دنیا کی زندگی ہی اصل ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد زندگی شروع ہوگی. لہذا اس کا رویہ کیا ہوگا دنیا کی نعمتوں کے بارے میں؟ اس کا رویہ کیا ہے دنیا کے معاملات، دنیا کی چیزوں کے بارے میں؟ رویہ یہ ہے کہ جب دنیا کی زندگی ہی اصل ہے تو ساری محنتیں، فوکس، خوشیاں، غم، دکھ، یہ سب دنیا کی زندگی سے متعلق ہو جائیں. اور جس کا آخرت میں یقین ہو، جس کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، یہ موت کیا ہے بیسیکلی؟ موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. موت زندگی کا وقفہ ہے. ایک طویل سفر آپ کر رہے ہیں، اس طویل سفر کے درمیان پہلا بریک لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سستاتا ہے، ایک ساتھ کھاتا پیتا ہے، لیکن سفر طویل ہے، تو کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کرنا، یہ ہے وقفہ موت کا. تو موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. تو موت بندہ مومن کے نزدیک کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں یہ جو ٹائم پیریڈ ہمیں دیا گیا ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ایوریج ایج کتنی ہے پاکستانیوں کی؟ ایوریج ایج نکالیں تو تقریباً 66-65 سال ایوریج ایج ہے پاکستانیوں کی. امریکنز کی 90 ایئر ہے، 90 سال، اور ہماری تقریباً 60-65 سال. چاہے 60 سال زندہ رہے یا 90 سال رہے یا 1000 سال رہے، موت آئے گی. تو بندہ مومن کا تصور یہ ہے کہ موت اس آزمائشی وقفے، آزمائشی زندگی کا اختتام ہے اور اصل زندگی کا آغاز ہے. اب اس رویے پہ غور کیجئے، ایک اللہ کا بندہ یا بندی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دنیا کی زندگی 40-50-60 سال کی امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. یہاں جو کچھ بھی نعمتیں دی گئی ہیں یہ برتنے کے لیے ہے، یہ جان، یہ صلاحیتیں جو اللہ پاک نے دی ہیں یہ برتنے کے لیے، یہ مال، یہ اولاد، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ عہدہ، بڑے سے بڑا عہدہ، یہ سب فور دا ٹائم بینگ ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے. بڑا پیارا شعر ہے غالب کا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. یہی انسان کا المیہ ہے کہ 2 آرزو کا مطلب ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے تعلیم حاصل کرنے میں، اعلیٰ تعلیم جس کو کہا جاتا ہے، 20-22 سال تقریباً، اور لاکھوں روپے، بلا مبالغہ 50 لاکھ روپے لگتے ہیں کم از کم. اگر آپ پرائمری سے شروع کیجئے تو اچھے خاصا 20-25 لاکھ، کوئی اعلیٰ ڈگری، ایم ایس کی ڈگری، ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے میں کتنا وقت، کتنا پیسہ، کتنی صلاحیتیں لگتی ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اکثر و بیشتر ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی مناسب جاب نہیں مل رہی. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی محنت کی دنیا کے لیے، وہ بھی حاصل نہیں ہو پا رہی. تو بہرحال دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ. آیت نمبر 2 سورہ ملک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت ہی بابرکت ہے ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا. الذی خلق الموت والحیات، وہ رب کائنات جو انتہائی بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں کل بادشاہی ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اس نے موت اور زندگی کو بنایا. یہ سورہ ملک اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں رات کے وقت، خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پسندیدہ ترین سورتوں میں سے ایک. آیت نمبر 2 پر فوکس کیجئے، الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کیوں بنائی اس نے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو دنیا کی زندگی کیا ہوئی؟ لیبلوکم، تاکہ وہ جانچیں، پرکھیں، امتحان لے، ٹیسٹ کرے، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین. تو بندہ مومن کا موت پر اور آخرت پر یقین اس اعتبار سے ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، اور یہاں جتنا وقت، پیسہ، صلاحیتیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دی ہیں، اور موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی. بڑا پیارا جملہ سکھایا گیا ہے، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے اہل ایمان پر تو کیا پڑھتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم عام طور پر پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا جو اصل سینس ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لہذا اس کی تاثیر ہم نہیں لے پا رہے ہوتے. بڑی سی بڑی مصیبت، کیسا شکر ادا کر، سکون ملتا ہے. کوئی ڈکیتی ہو گئی، قتل ہو گیا، کوئی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا. سکھایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ والے کہ ان پر جب مصیبت آتی ہے، مصیبت کہتے ہیں ان حالات، ایسے حالات جو ناخوشگوار ہوں، ناپسندیدہ ہوں، تو وہ پریشان نہیں ہوتے. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان انسان کو سکون عطا فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو سراپا اللہ کے ہیں نا، وہ انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پلٹ کے جانا ہے۔ تو اس اعتبار سے دو رویے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، موت سے پہلے کی زندگی آزمائش، کافروں کے لیے یہی اصل زندگی ہے بس، لہذا کھا لے پی لے جی لے، دنیا ہے دل والوں کی، من کی مان۔ اب سوچیے ذرا، یہ سلوگنز ہیں دو دو تین تین چار چار جملوں کے، لیکن پوری فلسفی اس کے اندر موجود ہے، زہر اس کے اندر موجود ہے۔ ایمان بالآخرہ کا انکار، خدا کا انکار، من کی مان کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے چاہو جیو، جو تمہاری مرضی میں آئے وہ کرو، میرا جسم میری مرضی، یہ جملے نہیں ہیں، یہ پوری پوری فلسفی ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے۔ بندہ مومن کبھی بھی اس حوالے سے آزاد نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطا کرتا، اور امتحان کے لیے دیا گیا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، السجن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانے کے مانند ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانے کے مانند۔ قید خانے سے مراد یہ ہے کہ وہاں وہ ایک ڈسپلن زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلاتا، اور جنت الکافر، کافر کے لیے جنت کی طرح ہے، جیسے چاہو جیو۔ تو ایمان اللہ پر، آخرت پر انسان کا رویہ بدل دیتا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے کہ ایمان بالآخرہ پر، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لہذا آخرت پر ایمان کے حوالے سے اس آیت مبارکہ پر غور کیجئے۔ پہلا نقطہ ہم سب نے، میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، ہر انسانی جان جو دنیا میں آیا ہے یا آئی ہے، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ ایک اور اٹل حقیقت سمجھ لیجئے، چاہے انسان نیکی میں اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ جائے، تب بھی موت آئے گی، اور نافرمانی میں انتہائی بدکار بھی بن جائے، تب بھی موت آئے گی۔ دو انتہائی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انتہائی پاکیزہ ترین لوگ تاریخ انسانی کے انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام پر موت آئی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ضرور پڑھیے گا الرحیق المختوم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، خاص طور پر آپ کے انتقال سے پہلے کے 10 دن یا ایک ہفتہ، پڑھنے والی چیزیں ہیں یہ، ایمان کو تازہ کرنے کے اعتبار سے۔ آپ پر شدید سر میں درد اور بخار کی کیفیت تھی، اتنا شدید تکلیف تھی بخار کی وجہ سے کہ آپ پر غشی تاری ہو رہی تھی، لہذا حضور نے فرمایا سکرت الموت، موت کی سختی ہے، موت کی سختی ہے۔ 17 یا 16 نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں پڑھی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے تمام مسلمانوں کی۔ لہذا جب موت کا وقت قریب آیا نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت کیا کیفیت تھی؟ سیدنا عمر فاروق کی کیا کیفیت تھی؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی کیا کیفیت تھی؟ یہ پڑھنے والی چیزیں ہیں۔ لہذا موت بہرحال آئی، انبیاء کرام پر بھی آئی، صحابہ کرام پر بھی آئی، اولیاء اللہ پر بھی آئی، نیک لوگوں پر بھی آتی ہے، لیکن موت بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ کیوں ہے؟ اب یہ بھی سن لیجئے، جب آخری وقت تھا نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ شدید تکلیف میں تھے، لہذا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، آپ کو اس کیفیت میں دیکھ کر انتہائی پریشان ہو رہی، رو رہی تھیں بڑی شدید، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے قریب بلایا اشارے سے، ان کے کان میں ایک بات کہی، ایک مرتبہ ایک بات کہی آپ رونے لگی، دوسری مرتبہ ایک بات کہی آپ پر ایک خوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، سکون ہی سکون، رات ہی رات، چین ہی چین۔ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں، یعنی موت کا فرشتہ تیار ہے۔ آپ پر مزید گریہ طاری ہو گئی، پھر مزید بلایا اپنی بیٹی کو اور فرمایا جنت میں مجھ سے سب سے پہلے میرے خاندان والوں میں سے جو ملاقات کرے گا وہ تم ہو۔ بشارت دے کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کیفیت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی پر بھی جب اس کیفیت سے آپ گزر رہے تھے، تو آپ کے احباب، رشتہ دار، دوست احباب پریشان ہو رہے تھے، اور شدید تکلیف، سر میں درد، بخار کی کیفیت، غشی کی کیفیت۔ تو بات بیان کرنے کی یہ ہے کہ موت بہرحال آئے گی، اسی طرح موت فرعون کو بھی آئی ہے نہیں آئی؟ فرعون ایک کریکٹر ہے، انتہائی سختی کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والا۔ جب موت کا وقت آیا، قرآن کی گواہی ہے، جب دونوں دریا کے جو ٹکڑے کر دیے گئے تھے دونوں ملنے لگے، تو کہنے لگا میں ایمان لایا بنو اسرائیل کے رب پر، اس وقت آ گیا اعلان، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال موت نیکی میں انتہائی درجے کو پہنچ جائے تب بھی آئے گی، اور مومن کے لیے بہرحال موت آزمائش کا اختتام ہے اور تحفے کی طرح ہے. بلکہ موت کے وقت بندہ مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ سورہ واقعہ میں ہم پڑھیں گے. تین طرح کی کیفیات بیان کرتا ہے قرآن حکیم. ایک اللہ والے سابقون الاولون، اس طرح اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، تینوں پر ہی موت کی کیفیت کا تذکرہ کرتا ہے قرآن حکیم. لیکن اللہ والوں پر جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَرَيْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، تو خوشبو والی ہوائیں چلتی ہیں، پھول اور خوشبو کی طرح ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، انہیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب راحت ہی راحت ہے. دعا کر لیجیے اللہ پاک سے موت کے وقت ہمیں بھی اسی کیفیت سے دوچار کرے، اور موت کے وقت آسانی فرمائے. اصل چیز ہے آسانی، اور آسانی کے ساتھ جو اہم ترین مسئلہ کیا ہے، اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ایمان پر موت عطا فرمائے. کیونکہ آزمائش تو بہرحال وہ بھی ہے نا، آزمائش تو وہ ہے، موت کے وقت خدا نخواستہ انسان ایسی ایسی بات کر جائے، خدا نخواستہ گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے. تو بہرحال موت کے وقت آسانی بھی فرمائے، کلمہ طیبہ کے ساتھ پاکیزگی کی موت عطا فرمائے. حدیث مبارکہ کا مفہوم سن لیجیے، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. ایک حدیث تو ہم مشہور سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اکثر یاد بھی ہے، لیکن یہ حدیث بھی بڑی پیاری ہے، انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے. اختتام اگر امید کے ساتھ، رات کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہو گیا تو انشاءاللہ آگے کے مراحل بھی اللہ پاک آسان فرما دے گا. تو پہلا مرحلہ کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس بہرحال موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. دوسری اہم بات وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بات ہم سب کے دماغ میں رہنی چاہیے، ڈیسک ٹاپ پہ رہنی چاہیے، تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. گویا دنیا دار العمل ہے اور آخرت، قیامت کا دن دار الجزا. دنیا میں جزا نہیں ملتی، ملتی بھی ہے تو بہرحال اس کیفیت کے ساتھ نہیں ملتی. کہا جاتا مقافات عمل ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے وغیرہ، لیکن اصل بدلہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، اصل بدلہ قیامت کے دن ملنے والا. اب آئیے ذرا اس رویے پر غور کیجئے، مجھے پورا یقین ہو کہ میرے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. دنیا کیسے گزرے گی؟ سکون سے گزرے گی، کوئی لالچ، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی جیلسی نہیں ہوگی. جو اعمال بھی میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، وہ محفوظ ہو رہے ہیں، اور بدلہ دینے والا جانتا ہے. کوئی اور جانے نہ جانے، بعض اوقات دنیا میں کتنے لوگوں کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں، مرے ہم جن کے واسطے وہ رہے وضو کرتے، جن کے واسطے جان دے دی، پوری زندگی تباہ کر دی، ان کو احساس ہی نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن کے رب کو نہ پتا چلے، معاذ اللہ. وہ اعمال جو رب کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہیں رب کو معلوم ہے، اور صرف معلوم ہی نہیں، ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. مزید انٹینسٹی ذرا اس کی محسوس کیجئے گا، رب خود بھی جانتا ہے، اعمال تو دیکھ رہا ہے نا، آبزرور ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. لیکن مزید اطمینان یہ ہے کہ اعمال ریکارڈ بھی کیے جا رہے ہیں. کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ یہ خطاب جمعہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں تک پہنچتا ہے، میرے دوست احباب رشتہ دار اور بھی کئی لوگ اس کو سنتے ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر. لیکن ایک مرتبہ رات کو میں خود بھی سنتا ہوں، بہت فائدہ ہوتا سننے کا. بعض اوقات کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، وہ زبان سے نکل جاتی ہیں. بعض اوقات کوئی ایسی بات بھی نکل جاتی جو مناسب نہیں ہوتی، غیر مناسب، تو خود انسان کو احساس ہوتا ہے، سیلف انالائز کرتا ہے انسان کہ یہ بات کہنے کی نہیں تھی جو نکل گئی. اچھا خود احتسابی اگر نہ ہو تو پتہ نہیں کتنے اعمال ہم کیے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. لہذا ایک مرتبہ میں نے توجہ دلائی تھی، پھر دلا رہا ہوں، رات کے وقت سونے سے پہلے ایک دیر، تھوڑی دیر کے لیے خود احتسابی ضرور کر لیا کریں کہ آج کا دن کیسا گزرا، کتنے نیک اعمال اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے کیے، نمازوں کی کیفیت کیا تھی، حقوق العباد کے حوالے سے ہم نے کیا کیا، کوئی نیکی کا کام بن پڑا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. یقین کیجئے وہ شکر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. رات کو سونے سے پہلے کیا جا رہا ہوں. اسی طرح دن بھر کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا بھی اندازہ لگائیے خدا نہ خواستہ کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی, ان آنکھوں کا غلط استعمال تو نہیں ہو گیا, زبان کا غلط استعمال تو نہیں ہو گیا, کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا, کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بنے. لہذا ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ایسے معزز فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں, معزز ہیں, لکھنے والے ہیں ہر وہ کام جو تم کر رہے ہو. اور حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ سیدھے ہاتھ پر نیکی کا فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے. لکھنے سے زیادہ اور آسان کر لیجئے. آسان کرنے کا مطلب سمجھانے کی بات ہو رہی ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اب تو آڈیو ویژول امپیکٹ کے ساتھ ریکارڈنگ ہوتی ہے. ثبوت پورا کا پورا موجود ہے, ریکارڈنگ پوری کی پوری موجود ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, اقرا کتاب کا فرمائے گا. اقرا, اقرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اقرا کتاب کا, پڑھو اپنا نام اعمال, ریڈ اٹ, اپنا نام اعمال جو خود کر کے لائے ہو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تم خود ہی حساب کتاب کے لیے کافی ہو. ویسے کیا خیال ہے, سیلف انالائز کرے انسان تو انسان کو خود پتہ چل جائے گا میں کتنے پانی میں ہوں, کتنا متقی پرہیزگار ہوں, کتنا لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہوں. سیلف اسسمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بہرحال یہ حقیقت ذہن میں رہنی چاہیے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. اور بدلہ دینے والا کون ہے؟ رب کائنات. رب کائنات جو بدلہ دے گا کیسا ہوگا؟ یہاں کتنی بڑی سے بڑی شخصیت کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے کتنا بدلہ دے گا, کیا دے گا, کیا دے گا؟ وہ رب کائنات جو پوری کائنات کا رب ہے, مالک ہے, وہ بدلہ دینے والا ہے, حساب لینے والا ہے. لہذا بڑی پیاری آیت مبارکہ سورہ نازیات آیت نمبر 40 اور 41, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا رہا, ڈرتا رہا کھڑے ہونے سے, رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور اپنے نفس کو روکا اس نے ناجائز خواہشات سے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو جنت ہے جو کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیے. اللہ سے دعا کر لیجیے اللہ پاک ہم سب کو جنت المأوى, جنت الفردوس عطا فرمائے. یا کنڈیشن کیا بتائیے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے, آپ ذرا ذہن میں لے کر آئیے, رب کائنات کے سامنے کھڑے. پانچ سوالات پوچھے گا رب کائنات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بتا دیے. مخبر اعظم رحمت للعالمین, آپ نے انسانیت پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ قیامت کے دن رب کے سامنے جو جواب دہی کرنی ہے وہ پہلے سے بتا دی. دوسری اہم بات, انڈیویجول کیپیسٹی میں جواب دہی ہونی ہے. ہر شخص کو انفرادی سطح پر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. پورا خاندان, پورا محلہ, پوری جماعت, پوری کمیونٹی, پورا ملک نہیں آئے گا. سورہ مریم میں اللہ پاک فرماتا ہے, وَقُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوگا, فردن فردن, ون بائی ون. اب ذرا حساب لگا لیجئے کتنا بڑا دن ہوگا جب تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا. پوچھا کیا جائے گا؟ یہ ہے فیصلہ کن بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے قیامت کے دن بارگاہ خدا بندی سے یہاں تک کہ ان سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. ابن آدم, تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. پہلا سوال, ان عمر ہی فیما فنا, عمر کہاں فنا کر کے آئے؟ 50 سال 60 سال 70 سال, 12 لاکھ 15 لاکھ گھنٹے کس کام میں لگائے؟ یقین کیجئے احساس ہونا کہ یہ سوال ہونے والا ہے. ایک ایک لمحہ انسان پھونک پھونک کے گزارے گا. اور ہماری میجورٹی اس دن سے غافل ہے, نوجوان خاص طور پر غافل ہیں, اپنی راتیں کالی کر رہے ہیں پتہ نہیں کس کام کے لیے. دوسرا سوال, وعن شبابی فیما بلا, زندگی کہاں گزاری, عمر کہاں گزاری اور جوانی کس کام میں لگائی, یہ ہے دوسرا اہم ترین سوال. زندگی کا اہم ترین حصہ جوانی, اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ڈفرنٹ اسٹیجز ہیں انسانی زندگی کے, پانچ اسٹیجز کا تذکرہ کرتا ہے سورہ حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. پانچ اسٹیجز ہیں انشاءاللہ, اس کا تذکرہ آئندہ کبھی کریں گے. سب سے پہلا مرحلہ, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب کھیل, بچپن تماشا, لڑکپن, زینتن جوانی, تفاخرم بینکم 40 سے 60 سال کی عمر آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا, و تکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد کی کثرت کی ہمیش بڑھاپا. لیکن ایک ایک لمحے سے متعلق جواب دہی, اور خاص طور پر ان شبابی ہی فیما ابلا, جوانی کس کام میں لگائی. دعا کر لیجیے اللہ پاک ہماری نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور جوانی کی بہترین صلاحیتیں دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے لگا دے, جیسے سیدنا علی, سیدنا عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی, جتنے بھی بڑے بڑے فقہا صحابہ ہیں اکثر و بیشتر نوجوان, حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پڑھیے ان کے بارے میں کتنی پاکیزہ زندگی گزاری, مقصد با مقصد زندگی, پرپس فل لائف. با مقصد کیا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, دین کی دعوت و تبلیغ, قرآن سیکھنا سکھانا, جہاد فی سبیل اللہ میں زندگی گزاری, یہ ہے با مقصد زندگی نوجوانوں کی. تو دوسرا سوال, ان شبابی فیما ابلا, جوانی کس کام میں لگائی, جواب دو. تیسرا سوال, و ام مالہ من این اکتسبا, اہم ترین سوال, مال کہاں سے کمایا, سورس آف انکم. اکثر و بیشتر ہم میں سے میجورٹی ہماری فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی. حلال روزی کمانا, محنت کر کے, مشقت کر کے, تجارت کر کے, اپنی سروسز کو حلال اور جائز طریقے سے بیچ کر پیسہ کمانا, یہ ہے جو کہ اس وقت آزمائش ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, سچ بولنے والا تاجر اس کا حساب کتاب انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا. گویا تجارت میں سچ بولنا, اسی طرح محنت مشقت کر کے پیسہ کمانا, یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, الکاسب حبیب اللہ, محنت کر کے پیسہ کمانے والا اللہ کا دوست ہے. تو پھر دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں پاکیزہ روزی عطا فرمائے. تیسرا سوال, مال کہاں سے کمایا, سورس آف انکم کیا تھا, حلال یا حرام. چوتھا سوال, وفیما انفقا, کمایا تو بڑی محنت سے, خرچ کہاں کیا اس کے بارے میں جواب دو. بڑی محنت سے کمایا ہوا مال اکثر و بیشتر شادی بیاہ کے موقع پر ناجائز اور فضول اور بیجا رسومات میں خرچ ہوتا. باپ نے بڑی محنت سے کمایا لیکن شادی بیاہ کے موقع پر, مہندی پر, مائیوں پر اور دنیا بھر کی اب تو لمبی لمبی رسومات آ گئی ہیں, نہ جانے کیا کچھ. آسان طریقہ شادی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا, سنت پر عمل کیا جائے تو ہر شے آسان پاکیزہ بن جاتی. چوتھا سوال, خرچ کہاں کیا اس کے بارے میں جواب دو. پانچواں سوال, وہ علم جو حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا. علم اچھا ہونا چاہیے, اتھینٹک ہونا چاہیے, قرآن و حدیث کا ہونا چاہیے, لیکن قرآن حدیث و سنت کا جو علم حاصل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے, عمل اس کے مطابق تھا یا نہیں. لہذا علم بھی درست ہو, عمل بھی درست ہو, اس میں اخلاص بھی ہو, تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ قبول ہوتا ہے. یہ ہیں وہ پانچ سوالات جن کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہی کرنی. اور اللہ پاک فرماتا ہے, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. پورا بدلہ دینے والا اللہ پاک ہی ہے. اب تیسری بات, فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ, فیصلہ کن بات, جو آگ سے بچا لیا گیا. جو عربی جانتے ہو سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھول کا صیغہ ہے, آنکھ سے خود بچنا ممکن نہیں ہے، آنکھ سے بچانے والا کون ہے؟ تو جو بچا لیا گیا آنکھ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اپنی محنت سے اپنے عمل سے انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو آغوش میں نہ لے لے. تو گویا جنت تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا، نعمت رحمت ہے، دنیا میں اعمال کی توفیق بھی اللہ پاک عطا فرماتا. تو جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ ہے کامیاب آدمی. اب ذرا جائزہ لیجئے، ہمارے نزدیک کامیاب کون ہے؟ ہم نے کن لوگوں کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے؟ آئیڈیلزم ہر انسان کی ضرورت ہے، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا آدمی ہو، آئیڈیل بناتا. ہمارے نزدیک آئیڈیل وہ شخص ہے جو محنت مشقت کر کے حلال سے حرام سے جس طرح بھی مال بٹور لیں بہت سارا، کوئی عالی شان بنگلہ بنا لیں، کوئی عہدہ بنا لیں، کوئی اعلیٰ مقام حاصل کر لیں، ہمارے خیال میں بہت کامیاب آدمی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی اور ناکامی کا معیار کچھ اور ہی بتایا. سیدنا بلال کامیاب ترین انسانوں میں ہیں، دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھا، نہ مال و متاع، نہ خاندان، نہ جسمانی اعتبار سے خوبصورتی، لیکن اعلیٰ ترین لوگوں میں شامل ہوئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی، یقین کی، تقوی کی دولت تھی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہی معیار ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمارے بھی کانسیپٹس کامیابی اور ناکامی کے بدل دے، اور وہ تصورات عطا فرمائیں جو صحابہ کرام کو دیے تھے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، جو ان کو تصور ملا کہ جو بچا لیا گیا آگ سے، داخل کر دیا گیا جنت میں، وہ ہے کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور آخری اور اہم ترین بات جو پوری کریکٹر بلڈنگ کر دیتی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، بتان وہم گما، لا الہ الا اللہ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے. ارادہ یہی ہے انشاءاللہ کہ یہ فکر آخرت کے حوالے سے، سفر آخرت کے مراحل، پہلا مرحلہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اور وہ ہے موت. موت کا مرحلہ مومن پر بھی آتی ہے، کافر پر بھی آئی. مومن کے لیے موت تحفہ ہے، ساری مشکلات اکالیف ختم اور ہمیشہ کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں منتظر ہیں، اور کافر کے لیے بہرحال موت کا وقت ہی ایک عذاب کی کیفیت ہے. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹوں پر مارتے ہیں فرشتے آتے ساتھ، اور بڑی تکلیف کے ساتھ ان کی موت آتی ہے. بہرحال یہ موت آنی ہے، اس کے بعد پہلا مرحلہ زمین کے اوپر جو اپنے بھائیوں بہن کے لیے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. پھر قبر کا مرحلہ، قبر کے سوالات، قبر کی مشکلات اور آسانیاں حدیث کے مطابق. پھر برزخی زندگی، طویل زندگی برزخ کی. پھر حشر کا مقام. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری سے پہلے پل صراط سے گزرنا. پھر نامہ اعمال. پھر کہیں جا کر جنت اور جہنم کا تصور ہے انشاءاللہ. یہ طویل سلسلہ کلام ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک دلچسپی کے ساتھ، یقین کے ساتھ ان باتوں پر یقین عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق دے، بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عمل کو درست فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.